شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی تبریز دوراں حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب کے عزیز ترین خادم حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار. یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت, یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت, کریں جلوتوں میں شرافت کی باتیں مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی, مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی, حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں. یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت, کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی, حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں. زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا, زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا, نبی نے ہے ملعون جس کو پکارا, نبی نے ہے ملعون جس کو پکارا, خریدے نظر سے جو لعنت خدا کی, وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی باتیں. خریدے نظر سے جو لعنت خدا کی, وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی باتیں. نہیں چھوٹ لی تھی لت اگر معصیت کی, نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی, تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی, تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی, کہ محبوب ہیں بارگاہ صمد میں, کہ محبوب ہیں بارگاہ صمد میں, ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں. یہ کیسی شرافت, نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی, نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی, تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی, تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی, کہ محبوب ہیں بارگاہ صمد میں, کہ محبوب ہیں بارگاہ صمد میں, ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں. یہ کیسی شرافت ہے, خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا, خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا, نہیں کام اے دل ہے یہی جڑوں کا, نہیں کام اے دل ہے یہی جڑوں کا, حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا, حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا, یہ ہے شیر مردوں کی ہمت کی باتیں. یہ کیسی شرافت ہے, خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا, خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا نہیں کام اے دل ہے یہی جڑوں کا نہیں کام اے دل ہے یہی جڑوں کا حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ ہے شیر مردوں کی ہمت کی باتیں یہ کیسی شرافت ہے اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام طریقت سے شعلہ بپا ہے کہ نام طریقت سے شعلہ بپا ہے شریعت کی باتیں محبت سے کرنا شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی تو فقط ہے طریقت کی باتیں اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام طریقت سے شعلہ بپا ہے کہ نام طریقت سے شعلہ بپا ہے شریعت کی باتیں محبت سے کرنا شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی تو فقط ہے طریقت کی باتیں یہ کیسی شرافت ہے کہاں کا گناہ معصیت کے سیاروں کہاں کا گناہ معصیت کے سیاروں تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں کہاں کا گناہ معصیت کے سیاروں کہاں کا گناہ معصیت کے سیاروں تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں یہ کیسی شرافت ہے میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو محبت کے دن ہیں محبت کی راتیں محبت کے دن ہیں محبت کی راتیں ارے وہ تو خود ہیں سراپا محبت ارے وہ تو خود ہیں سراپا محبت سنو گے بس ان سے محبت کی باتیں میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو محبت کے دن ہیں محبت کی راتیں محبت کے دن ہیں محبت کی راتیں ارے وہ تو خود ہیں سراپا محبت ارے وہ تو خود ہیں سراپا محبت سنو گے بس ان سے محبت کی باتیں، یہ کیسی شرافت ہے محبت کو کوئی اگر جسم ملتا، محبت کو کوئی اگر جسم ملتا وہ ہوتا سراپا میرے شیخ ہی کا، وہ ہوتا سراپا میرے شیخ ہی کا، کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت، کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت، نہ ایسی سنی ہے محبت کی باتیں، محبت کو کوئی اگر جسم ملتا، محبت کو کوئی اگر جسم ملتا وہ ہوتا سراپا میرے شیخ ہی کا، وہ ہوتا سراپا میرے شیخ ہی کا، کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت، کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت، نہ ایسی سنی ہے محبت کی باتیں، یہ کیسی شرافت ہے.
دادا کا مقطع.
خدا جن تمنا اسے بھی ہونا خوش، خدا جن تمنا اسے بھی ہونا خوش، دلیری سے ہر ایک تمنا کا خون کر، دلیری سے ہر ایک تمنا کا خون کر، کہ ہیں یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں، کہ یہ ہیں بظاہر تو حسرت کی باتیں، مگر در حقیقت ہے عشرت کی باتیں. خدا جن تمنا اسے بھی ہونا خوش، خدا جن تمنا اسے بھی ہونا خوش، دلیری سے ہر ایک تمنا کا خون کر، دلیری سے ہر ایک تمنا کا خون کر، کہ ہیں یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں، کہ یہ ہیں بظاہر تو حسرت کی باتیں، مگر در حقیقت ہے عشرت کی باتیں، یہ کیسی شرافت ہے. نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی، تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی، کہ محبوب ہے بارگاہ سمد میں، ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں، یہ کیسی شرافت ہے.
مشہور قصیدہ زمانہ، قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار. عربی اور اردو کے دونوں مکس کیے ہیں. حضرت کے خلیفہ جناب مولانا شاہین اقبال اثر صاحب کے اشعار ہیں، تو بندہ ناچیز نے ان کو ملایا ہے آپس میں. بہت ہی بہترین اشعار ہیں. قصیدہ بردہ شریف علامہ بوسیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشہور قصیدہ ہے، اور ہمارے اکابرین کا پڑھنے کا معمول بھی رہا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا، وہ پورا قصیدہ بردہ شریف پڑھا کرتے تھے. تو تبرک کے طور پر بھی یہ سماعت فرمائیے. اور اس کے ساتھ جناب شاہین اقبال اثر صاحب کے اشعار ہیں، وہ بھی بہت ہی درد میں ڈوبے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوئے اشعار ہیں. ملاحظہ فرمائیں.
مولایا صلی وسلم دائما آبادا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ مَوْلَايَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ نبی کی یاد ہی سے روح مومن شاد ہوتی ہے نبی کے ذکر ہی سے بزم دل آباد ہوتی ہے نبی سے عشق کا دعویٰ سر آنکھوں پر مگر اے دوست محبت کیا عمل کی قید سے آزاد ہوتی ہے مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین و ثقلین محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجم والفریقین من عرب و من عجم سلام اس پر کہ جس نے پرچم اسلام لہرایا سلام اس پر خدا کا دین جس نے جگ میں پھیلایا سلام اس پر بتوں کو جس نے کعبے سے نکالا تھا سلام اس پر کہ جس کے پاس وحدت کا اجالا تھا سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کی میزبانی کی سلام اس پر کہ جس نے قاتلوں پر مہربانی کی مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم سلام اس پر جسے بے چین رکھتی فکر امت کی
سلام اس پر کہ جس کے پاس تھی کنجی شفاعت کی، سلام اس پر حیا شرم کی جس نے ادائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے ماں بہنوں کو ردائیں دی، سلام اس پر اثر جس نے کیا نافذ شریعت کو، سلام اس پر کہ تنہا مات دے دی اکثریت کو، مولایا صلی و سلم دائماً ابداً على حبيبك خير الخلق كلهم.
خزائن معرفت و محبت سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک علم عظیم، ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، یعنی جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، یعنی جس کو یقین ہو گیا کہ ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینا ہے اور اپنے نفس کو گناہوں سے روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. آیت کی ترتیب بتا رہی ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے وہی اپنے نفس کو گناہوں سے روکتا ہے، اور جو گناہوں سے اپنے نفس کو روکتا ہے تو اس کا دوسرا انعام جنت ہے. ارشاد فرمایا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، یعنی جس کو یقین ہو گیا کہ ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینا ہے اور اپنے نفس کو گناہوں سے روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. آیت کی ترتیب بتا رہی ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے وہی اپنے نفس کو گناہوں سے روکتا ہے، اور جو گناہوں سے اپنے نفس کو روکتا ہے تو اس کا دوسرا انعام جنت ہے. یہ بھی علم عظیم ہے حضرت کا. ابو طالب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا قبول نہ ہونا عبدیت نبوت کا عروج ہے. عجیب بات ہے یہ، سبحان اللہ. ابو طالب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا قبول نہ ہونا عبدیت نبوت کا عروج ہے. ارشاد فرمایا کہ ہدایت کے مسبب حقیقی صرف اللہ تعالی ہے، پیر صرف بہانہ ہوتا ہے ہدایت کا، ورنہ حقیقت میں ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں. اس لیے پیر کا عمر بھر ممنون تو رہنا ہوگا کہ وہی بہانہ ہے ہماری ہدایت کا، کیونکہ جس دروازے سے نعمت ملتی ہے وہ دروازہ بھی قابل احترام ہوتا ہے. جو شخص واسطہ نعمت کا احترام نہیں کرتا وہ دراصل نعمت کا احترام نہیں کرتا، اور جو نعمت کا احترام نہیں کرتا اس کے دل میں منعم کا احترام نہیں. مثلا کوئی شخص آپ کو اپنے ملازم کے ذریعے حلوہ بھجوائے اور آپ ملازم کے ایک چانٹا لگائیں بجائے شکریہ کے، تو وہ منعم کیا کہے گا، یعنی نعمت دینے والا کیا کہے گا؟ یہ نالائق اس قابل نہیں کہ اس کو نعمت دی جائے. اگرچہ آپ نے منعم کی توہین تو نہیں کی لیکن واسطہ نعمت کی توہین کی تو وہ منعم ہی کی توہین ہوتی ہے. جس جو نعمت دینے والا ہے، منعم کے معنی نعمت دینے والا یعنی اللہ تعالیٰ، تو جس دروازے سے، جس واسطے سے اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہو، جس واسطے سے اللہ تعالیٰ کا راستہ ملتا ہو، اس واسطے کی عزت کرنا اللہ تعالیٰ کی عزت کرنا، اور اس کی توہین کرنا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے احترامی. بس ہدایت جب پیر کے ذریعے ملتی ہے تو پیر کا احترام و محبت جس دل میں نہیں، اس کے دل میں دراصل اللہ کی محبت اور احترام نہیں ہے. غرض ہدایت کا واسطہ پیر کو سمجھنا چاہیے، لیکن یہ عقیدہ نہ رکھے کہ پیر ہدایت دیتا ہے. اور پیر کی کیا حیثیت ہے؟ ہدایت تو نبی بھی نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی ہدایت کے لیے کتنی دعائیں مانگی، اور سید الانبیاء سے بڑھ کر کس کی دعا ہو سکتی ہے؟ کتنی دل سوزی فرمائی، یہاں تک کہ فرمایا کہ میرے کان ہی میں کلمہ پڑھ دیجئے، لیکن ابو طالب کو ہدایت نہ ہوئی. ابو طالب کو ہدایت نہیں دی تاکہ لوگ نبی کو خدا نہ سمجھ لیں. اللہ حکم. اور ابو طالب کو ہدایت نہ دے کر اللہ نے امت کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا عروج دکھایا کہ ہمارے نبی کی عبدیت خدا کی حاکمیت کے سامنے سرنگو ہے. اور اس طرح عبدیت نبوت امت کے لیے باعث فتنہ ہونے سے محفوظ ہو گئی. سبحان اللہ. اللہ ورنہ امت یہ سمجھ لیتی کہ نبی کو بھی خدائی اختیارات ہیں، کچھ دخل ہوتا ہے کہ جس کو نبی چاہتا ہے اس کو ہدایت ضرور ہو جاتی ہے. بس جو عبدیت خدائی حدود میں داخل ہو کر باعث فتنہ ہو جاوے وہ کمال عبدیت نہیں بلکہ زوال عبدیت ہے. بس آپ کی یہ دعا قبول نہ فرما کر اللہ تعالی نے عبدیت نبوت کا کمال ظاہر فرما دیا. کیا زبردست نقطہ ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہاں سے پھر عرض کر دیتا ہوں، ابو طالب کو ہدایت نہیں دی تاکہ لوگ نبی کو خدا نہ سمجھ لیں، اور ابو طالب کو ہدایت نہ دے کر اللہ نے امت کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا عروج دکھایا کہ ہمارے نبی کی عبدیت خدا کی حاکمیت کے سامنے سرنگو ہے. اور اس طرح عبدیت نبوت امت کے لیے باعث فتنہ ہونے سے محفوظ ہو گئی. ورنہ امت یہ سمجھ لیتی کہ نبی کو بھی خدائی اختیارات ہیں، کچھ دخل ہوتا ہے کہ جس کو نبی چاہتا ہے اس کو ہدایت ضرور ہو جاتی ہے. بس جو عبدیت خدائی حدود میں داخل ہو کر باعث فتنہ ہو جاوے وہ کمال عبدیت نہیں بلکہ زوال عبدیت ہے. بس آپ کی یہ دعا قبول نہ فرما کر اللہ تعالی نے عبدیت نبوت کا کمال ظاہر فرمایا. سبحان اللہ. اور ہدایت کے نہ ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت اور سیادت الانبیاء کے منصب میں کوئی نقص نہیں آتا، کیونکہ آپ ہی کی صحبت کے فیض سے جہاں لاکھوں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہدایت یافتہ ہو کر کن نجوم درخشاں ہوئے، تو ایک ابو طالب کے ہدایت نہ پانے سے آپ کے کمال مقبولیت میں کیا نقص آ سکتا ہے. سبحان اللہ. ایک ایک لفظ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. جی 1900 سلسلہ، یہ تو وہی چل رہا ہے 74 والا. جی اس میں تاریخ نہیں ہے، لیکن یہ سلسلہ جہاں تک یہ پہلی تاریخ ڈلی ہوتی ہے وہ آخر تک وہی تاریخ کے ہوتے ہیں. ہے یہ بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ ان ملفوظات کا تو سبب ہی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی بارہا فرمایا کہ اکثر جو ہے حضرت والا میں اکیلے ہوا کرتا تھا حضرت کی خدمت میں، اور میں نے تو دیکھا نہیں. حضرت نے فرمایا تھا کہ ناظم آباد میں جہاں حضرت کا قیام ہوتا تھا، اور حضرت ہمارے میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہیں حضرت کے خادموں کی طرح چارپائی پر رہتے تھے، تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی کھڑکی کھول کر ملفوظ ارشاد فرماتے تھے اور آواز دیتے تھے، جیسے ہم نے حضرت سے سنا کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو آواز دیا کرتے تھے نام لے کر کہ جلدی آؤ ایک علم عظیم عطا ہوا ہے. بالکل ویسی ہی صورت حضرت نے ہمیں بتائی کہ حضرت کھڑکی کھولا کرتے تھے اور جیسے بادل آئے بارش برسی اور چلے گئے بادل چلے گئے، تو کھڑکی کھول کر حضرت ملفوظ ارشاد فرماتے تھے اور پھر کھڑکی بند کر کے آرام کے لیے تشریف لے جاتے تھے. اب حضرت اس کو رجسٹر، بڑے بڑے رجسٹر یہاں موجود ہیں، محفوظ ہیں. حضرت نے ان رجسٹروں کو 50 برس تقریباً اپنے سینے سے لگا کر رکھا، کیسی حفاظت فرمائی. اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت کا یہ صدقہ جاریہ قیامت تک اللہ جاری رکھے گا انشاءاللہ. کیسٹوں میں، مواعظ میں یہ باتیں نہیں، ہم نے نہیں دیکھی، کوئی خال خال کوئی ہو تو ہو، ورنہ یہ حضرت کے ایسے ملفوظات ہیں جو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نوٹ فرمایا اور اس کی حفاظت فرمائی. کیسٹوں میں، بیانات میں یہ خال خال شاید کوئی مضمون کہیں مل جائے، ورنہ اکثر جو ہے 99% تو ہم نے کبھی یہ سنے نہیں. ملفوظات عجیب عجیب ملفوظات ہیں، سبحان اللہ. اچھا، تو حضرت ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی ہدایت کے لیے کتنی دعائیں مانگی، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی دعا ہو سکتی ہے، کتنی دل سوزی فرمائی، یہاں تک کہ فرمایا کہ میرے کان ہی میں کلمہ پڑھ دو، لیکن ابو طالب کو ہدایت نہ ہوئی. ابو طالب کو ہدایت نہیں دی تاکہ لوگ نبی کو خدا نہ سمجھ لیں، اور ابو طالب کو ہدایت نہ دے کر اللہ نے امت کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا عروج دکھایا کہ ہمارے نبی کی عبدیت خدا کی حاکمیت کے سامنے سرنگوں ہے، اور اس طرح عبدیت نبوت امت کے لیے باعث فتنہ ہونے سے محفوظ ہو گئی. یہ پورا ایک ملفوظ جو ہے، یہ بدعتی کو بدعت سے نکالنے کے لیے کافی ہے، اگر عقل رکھتا ہو تو سیدھے راستے پر لانے کے لیے کافی ہے. ورنہ امت یہ سمجھ لیتی کہ نبی کو بھی خدائی اختیارات ہیں، کچھ دخل ہوتا ہے کہ جس کو نبی چاہتا ہے اس کو ہدایت ضرور ہو جاتی ہے. پس جو عبدیت خدائی حدود میں داخل ہو کر باعث فتنہ ہو جاوے، یہ جملہ زبردست ہے سبحان اللہ، جو عبدیت خدائی حدود میں داخل ہو کر باعث فتنہ ہو جاوے، وہ کمال عبدیت نہیں بلکہ زوال عبدیت ہے. پس آپ کی یہ دعا قبول نہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے عبدیت نبوت کا کمال ظاہر فرمایا، اور ہدایت کے نہ ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت اور سیادت، کہیں گے نا کہ سیادت، سیادت الانبیاء، اور سیادت الانبیاء کے منصب میں، یعنی سردار الانبیاء ہونے کے منصب میں کوئی نقص نہیں آتا، کیونکہ آپ ہی کی صحبت کے فیض سے جہاں لاکھوں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہدایت یافتہ ہو کر کن نجوم یعنی ستاروں کی مانند درخشاں ہوئے، تو ایک ابو طالب کی ہدایت نہ پانے سے آپ کے کمال مقبولیت میں کیا نقص آ سکتا ہے. دراصل حق تعالی کو اپنی حاکمیت اور کبریائی دکھانی تھی جو ابو طالب کو ہدایت نہ ہوئی. جس حکیم سے سینکڑوں مریضوں کو شفا ہو جاوے اور کسی ایک مریض کو نہ ہو، تو کیا یہ کہیں گے کہ اس حکیم کے ہاتھ میں شفا کی کمی ہے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. 7 ذوالحجہ 1394 ہجری مطابق 22 دسمبر 1974 بروز اتوار، بمقام حضرت والا کا مکان 4G 1/12 ناظم آباد کراچی. امیروں کو غریبوں کا ممنون ہونا چاہیے، یہ بھی نظر ہر ایک کی نہیں جاتی، یہ تو عارفین کا کمال ہے. ایک صاحب نے دوران گفتگو عرض کیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ و صدقہ دینے والے کو ان غریبوں کا ممنون ہونا چاہیے جو زکوٰۃ لیتے ہیں، کیونکہ اگر یہ غریب نہ ہوتے تو تمہاری زکوٰۃ کون لیتا؟ تو ممنون امیروں کو غریبوں کا ہونا چاہیے کہ انہی کی وجہ سے ان کا فرض پورا ہوا. حضرت والا نے اس پر فرمایا کہ اگر آپ حج کرنے جا رہے ہوں اور کوئی آپ کی کرنسی ٹرانسفر کرا دے، یعنی روپیوں کو ریال سے تبدیل کروا دے، تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ مسکینوں کو صدقہ دے کر ان پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں غریب کو اتنا روپیہ دیا یا فلاں مسکین کو اتنا دے دیا، فلاں مدرسہ ہماری اعانت سے چل رہا ہے، فلاں مولوی صاحب کو ہم نے اتنی زکوٰۃ دی، حالانکہ آپ نے مسکین پر کوئی احسان نہیں کیا، اس نے آپ پر احسان کیا ہے کہ آپ کی دنیا کی کرنسی کو آخرت کی کرنسی یعنی اجر و ثواب میں تبدیل کرا دیا۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو آپ کی کرنسی آخرت میں نہیں پہنچ سکتی تھی۔ چنانچہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا میں اتنی دولت ہو جائے گی کہ لوگ زکوٰۃ لیے پھریں گے، کوئی مسکین نہ ملے گا۔ جس کو زکوٰۃ و صدقہ دیں سب دولت مند ہو جائیں گے۔ گمراہ لوگوں کا تھرمامیٹر۔ حضرت اقدس احقر سے جزاء الاعمال پڑھوا کر، یعنی ہمارے حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جزاء الاعمال پڑھوا کر اہل مجلس کو سنوا رہے تھے، درمیان درمیان میں تشریح فرماتے جاتے تھے۔ جب یہ ملفوظ آیا کہ گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ نیک بندوں سے وحشت ہونے لگتی ہے، یعنی جب گناہ پر اصرار بڑھ جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے بندہ، گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے، ندامت نہیں ہوتی اس کو، شرمندگی نہیں ہوتی، تو اس کا اثر یہ ہے کہ نیک بندوں سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تمام گمراہ لوگوں کا تھرمامیٹر ہے، جس کو دیکھو کہ بزرگان دین سے عداوت و دشمنی اور ان پر اعتراض کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ گناہوں کی سیاہی سے اس کا دل بالکل بے نور ہو گیا ہے اور یہ سخت خطرے میں ہے۔ اللہم فلنا۔ آیت قد نرا تقلب وجہک فی السماء، جملہ فعلیہ سے نازل ہونے کا راز۔ فرمایا کہ جملہ اسمیہ میں استقلال و ثبوت و دوام ہوتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی آپ دوامن ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اور کہیں جملہ فعلیہ استعمال فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے نبی ہم آپ کے چہرے مبارک کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں جملہ فعلیہ کیوں بیان کیا؟ جواب یہ ہے کہ چونکہ آپ کا تقلب وجہ کا عارضی تھا، آپ کو دعا تحویل قبلہ کی قبول کرانی تھی، اس لیے آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کوئی حکم آ رہا ہے یا نہیں۔ بس چونکہ تقلبہ میں دوام نہیں تھا، کیونکہ حضرت نے پچھلے مضمون میں ارشاد فرمایا تھا کہ جملہ فعلیہ جو ہے اس میں دوام نہیں ہوتا، مستقلن نہیں ہوتا وہ عمل۔ بس چونکہ تقلبہ میں دوام نہیں تھا، اس لیے قرآن پاک کی بلاغت ہے کہ موقع کے اعتبار سے جملوں کا استعمال ہوا۔ بس یہاں جملہ فعلیہ سے فرمایا جس میں حدوث و فنا لازم ہے، یعنی کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ اس کا مزہ تو علماء حضرات ہی لے سکتے ہیں جو اس میں حضرت نے گرامر، عربی گرامر کا قوانین بتلایا ہے۔ گناہوں سے دونوں جہان کا نقصان۔ کرنٹ مار رہے، کرنٹ مار، نہیں نہیں ٹھیک ہے، اس کا بھی مزہ ہے، مروں گا نہیں، اتنا نہیں ہے، اچھا ہے ذرا بڈھے کو کرنٹ رہے گا۔ گناہ سے دونوں جہان کا نقصان ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہر گناہ سے دونوں جہان کا نقصان ہوتا ہے، خواہ جاہی گناہ ہو یا باہی یا مالی، کسی قسم کا گناہ ہو۔ میں بفضل ہی تعالی ثابت کر سکتا ہوں کہ آخرت کا تو نقصان ہے ہی، دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب حق تعالی شانہ کو ہماری حیات عارضی کی صلاح و فلاح اور بہبود کی اس قدر فکر ہے تو آخرت کی حیات دائمی کی اصلاح و فلاح کیوں نہ مطلوب ہوگی۔ اب اگر کوئی کہے کہ صاحب سود میں دنیا کا کیا نقصان ہے، سود خور تو لاکھوں کے سود کا نفع اٹھا رہا ہے اور چکنی چپڑی کھا رہا ہے، تو جواب یہ ہے کہ بعض دفعہ سود لینے والا سود ادا کرنے سے عاجز ہوگا تو ایک غم سود خور کو اسی وقت سے شروع ہو جائے گا، ہر وقت گھٹے گا، راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی کہ نہ معلوم رقم ملتی ہے یا نہیں۔ اگر تنگ ہو کر مقدمہ کرتا ہے تو سود لینے والا تنگ آ کر سوچتا ہے کہ ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ اس قسم کے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں اور ہم نے بھی دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ سود خور جو ہے کبھی چین سے نہیں رہتا، ہمیشہ اس کو ایک غم لگا رہتا ہے اور بے چین رہتا ہے، غمگین رہتا ہے، حالانکہ اس کے اکاؤنٹ میں خوب کروڑوں روپیہ ہوگا لیکن اس کے چہرے سے نحوست اور پھٹکار برستی ہے۔ اگر تنگ ہو کر مقدمہ کرتا ہے تو سود لینے والا تنگ آ کر سوچتا ہے کہ ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے، لاؤ سود خور کو مار کے خود بھی مر جاؤں۔ اس طرح دونوں کی زندگیوں کا چراغ بجھ جاتا ہے اور بدنگاہی اور شہوانی گناہوں کے نقصانات تو ظاہر ہیں کہ فوراً اخراج منی و ضعف شروع ہو جاتا ہے اور دماغ میں چکر، کمزوری، ضعف اور نامردی اس کے نتائج ہیں، یہاں تک کہ توالد و تناسل کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے بہت دفعہ سنا کہ بدنگاہی کے تو اتنے نقصانات ہیں کہ اس کو دائرہ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا۔ دس محرم الحرام 1395 ہجری مطابق 23 جنوری 1975 بعد عشاء، عناصر کے حرام تقاضوں کی ویرانی سے روح سکون پاتی ہے۔ عناصر کے حرام تقاضوں کی ویرانی سے روح سکون پاتی ہے۔ بعد عشاء حضرت والا کھانا تناول فرمانے کے بعد چہل قدمی فرماتے ہیں، احقر اور آزاد صاحب ساتھ تھے، فرمایا کہ جسم اور جسم کے متعلقات اور عناصر اور عناصر کے مقتضیات یعنی تقاضے اگر ویران ہوتے ہیں تو روح مست و شاد ہوتی ہے، یعنی نفس پر مجاہدات کر کے نفس پر جب روح غالب آ جاتی ہے اور جو جسم کے عناصر ہیں مٹی، آگ، ہوا اور پانی، تو ان کی جو کشش ہوتی ہے، کیونکہ ہر جنس اپنی جنس کی طرف کشش کرتی ہے، تو یہ جنس جو ہے یہ بھی مٹی کی چیزوں میں کشش کرتی ہے اور روح جو ہے اپنے مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کھینچنا چاہتی ہے، تو دونوں میں ایک کشمکش رہتی ہے۔ تو جب روح غالب آ جاتی ہے، نفس پر مجاہدات کر کے نفس کو مغلوب کر لیا جاتا ہے، تو ان عناصر کے تقاضے مغلوب ہو جاتے ہیں اور حتیٰ کہ ویران ہو جاتے ہیں، تو اس وقت پھر روح مست و شاد ہو جاتی ہے، بشرطیہ کہ یہ ویرانی متعلق بالمجاہدہ فی سبیل اللہ، یعنی مجاہدہ کرے گا اللہ کے لیے۔ کفار اور فساق و فجار اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عناصر کے مقتضیات یعنی برے برے تقاضے اور حرام تقاضوں کی لذت ان کا مطمح نظر ہے، یعنی جو کفار اور گناہگار لوگ ہوتے ہیں، جو فساق اور فجار وہ لوگ ہیں جو گناہ پر اصرار کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، ندامت نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں کو جو ہے حرام تقاضوں کی لذت ہی ان کا مقصد حیات بن جاتا ہے، تو ان کو اس چیز کا، اس لذت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کو ٹافیاں دے دیجیے۔